نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی شانہ نے جو پیاری شریعت ہمارے لیے اپنے محبوب اور لاڈلے نبی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی, اس کے کل پانچ شعبے ہیں. پہلا شعبہ ہے عقائد, ایمانیات, بلیفس, اللہ پر ایمان لانا, اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا, اس کی کتابوں پہ ایمان لانا, اس کے رسولوں پہ ایمان لانا, آخری دن پر ایمان لانا, تقدیر پر ایمان لانا, موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا, یہ عقائد کے سات اصول ہیں. اور ان سات کو اگر سمیٹتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ بن جاتا ہے. یہ سات بنیادی اصول ہیں عقائد کے, ان کو سمیٹتے ہیں تو لا الہ الا اللہ بن جاتا ہے, اور اسے پھیلاتے ہیں تو پھر وہ عقیدے کی ضخیم کتاب بن جاتی ہے. بہشتی زیور میں, بہشتی ثمر میں بہت سارے عقائد ہیں. ہمارے یہاں مدارس میں العقیدۃ التہویہ پڑھائی جاتی ہے, اس میں بہت سارے عقائد ہیں. شرح العقائد پڑھائی جاتی ہے, اس میں بہت سارے عقائد ہیں. عقائد پر بہت سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور ان میں کئی عقائد ہیں. یہ کتابیں کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ہیں. حالانکہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان, تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے عقیدے بیان نہیں کیے. ال ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, یہ پانچ عقائد بیان کیے. بعض جگہ پر پھر والیوم الآخر بھی ہے, بعض جگہ کے اوپر والباعث بعد الموت بھی ہے. تو یہ بنیاد ہے عقائد کی, عقائد کی یہ بنیادی باتیں ہیں. ان کو پھیلاتے ہیں تو عقیدے کی کتاب بن جاتی ہیں, اور ان کو سمیٹتے ہیں تو لا الہ الا اللہ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرتا ہے کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ اس طرح ہو کہ اس کے اندر جتنے عقائد چھپے ہوئے ہیں ان سب پر اس کا اعتقاد ہو. یہ نہیں کہ وہ ختم نبوت کو مانتا نہیں ہے, یہ نہیں کہ وہ فرشتوں کا قائل نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہے اور پھر وہ کہے کہ لا الہ الا اللہ اور جنت میں داخل ہو جائے گا, یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے جس سے یہ پانچ یا چھ یا سات بنیادی عقیدے نکلتے ہیں اور پھر جن سے درجنوں عقائد متفرع ہوتے ہیں. یعنی تمام عقائد پر جو ایمان رکھتا ہے اور اس ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ بولتا ہے, موت کے وقت وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو عقائد سب سے پہلا شعبہ. دوسرا شعبہ ہے عبادات, نماز, روزہ, زکات, حج, تلاوت, ذکر, عبادتیں, یہ دوسرا شعبہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, مسجد تعمیر کروانا, غریبوں کو کھلانا, یتیموں کو کھلانا, اچھے اچھے کام جو ایک آدمی کر سکتا ہے, عبادات. تیسرا شعبہ ہے معاملات, لین دین, خرید و فروخت, بائنگ اینڈ سیلنگ, یہ معاملہ ہے. ڈیلنگ, ٹرانزیکشن, یہ معاملات ہے, ڈیلنگز اور ٹرانزیکشن. نکاح, یہ معاملات میں آتا ہے نکاح, جہاں ایک یا ایک سے جہاں دو یا دو سے زائد پارٹی, دو یا دو سے زائد آدمی آپس میں مل کر کوئی معاملہ کرتے ہیں, کوئی ڈیل کرتے ہیں, کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں, یہ ہے معاملہ. تو ایک طرف میاں ہے, دوسری طرف بیوی ہے, یہ معاملہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح جس طرح نکاح معاملہ ہے, اسی طرح طلاق بھی معاملہ ہے. اس لیے کہ جس طرح ساتھ ہونے کے لیے دونوں پارٹی بیٹھ کر کے مشورہ کرتی ہیں اور ایک مفاہمت پر آتی ہیں, تو اسی طرح جب طلاق ہو جائے تو اس وقت بھی بیٹھ کر کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں کام کرنا چاہیے. تو طلاق بھی ایک معاملہ ہے, خرید و فروخت, بائنگ اینڈ سیلنگ, یہ بھی ایک معاملہ ہے. آپ گھر کرائے پر لیتے ہیں, رینٹ پر گھر لیتے ہیں, تو ایک آدمی رینٹ پر گھر لیتا ہے, دوسرا رینٹ پر گھر دیتا ہے, یہ بھی معاملہ ہے. ایک آدمی کوئی چیز بورو کرنے کے لیے دیتا ہے, آریتن دیتا ہے, استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے, یہ بھی معاملہ ہے. ایک آدمی قرض دیتا ہے, دوسرا قرض لیتا ہے, یہ بھی معاملہ ہے. تو معاملات, یہ تیسرا شعبہ ہے. چوتھا شعبہ ہے معاشرت, اور معاشرت کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ کوئی شخص اکیلا تو رہ نہیں سکتا, تو جب وہ کسی جگہ سے گزرے گا تو دائیں بائیں آگے پیچھے دوسروں سے وہ ٹکرائے گا, لوگ سامنے آئیں گے, ایک دوسرے کو دیکھنا پڑے گا, ایک دوسرے کے پاس سے گزرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک شخص لندن جانا چاہتا ہے تو موٹر وے پر اس کی گاڑی اکیلے کی تو نہیں ہوگی. ایک شخص ریل گاڑی میں جاتا ہے تو ریل گاڑی میں اکیلا تو بیٹھ کر نہیں جائے گا, اس کے ڈبے میں اور پیسنجر بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے اس کے پڑوس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں. ایک شخص کہیں دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تو یہاں سے ایئرپورٹ جانا پڑے گا, وہاں درجنوں لوگ ہوں گے, کار پارک میں اترے گا تو درجنوں گاڑیاں ہوں گی, درجنوں لوگ وہاں ہوں گے, وہاں سے ایئرپورٹ میں داخل ہوگا تو درجنوں لوگ آتے جاتے ہوں گے. تو معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی اکیلا خلوت میں تنے تنہا نہیں رہ سکتا, بادشاہ بھی تنے تنہا نہیں رہ سکتا. بادشاہ کو بھی بیوی کے ساتھ ملنا جلنا پڑے گا, بادشاہ کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ ملنا جلنا پڑے گا, اس کے نوکر ہوں گے, خدام ہوں گے. تو دنیا میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا. تو چونکہ اس دنیا میں ہمیں ایک مدت تک دوسروں کے ساتھ رہنا ہے, تو معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح رہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے معاشرت. کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ اس دنیا میں ہمیں اکیلے نہیں رہنا ہے, اس دنیا میں اور بھی بہت لوگ ہوں گے, تو ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ ہمارے ساتھ رہنے والا مسلمان ہو یا ہمارے ساتھ رہنے والا غیر مسلم ہو، ہمارے ساتھ رہنے والا دوست ہو یا ہمارے ساتھ رہنے والا دشمن ہو، ہمارے ساتھ رہنے والا محبوب ہو یا ہمارے ساتھ رہنے والا مبغوض ہو، ہمیں وہ اچھا لگتا ہو ہمیں وہ برا لگتا ہو، اس طرح رہو کہ کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے، نہ اپنوں کو تکلیف پہنچے نہ پرائیوں کو. یہ ہے معاشرت، یہ ہے معاشرت. اور پانچواں شعبہ ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برے اخلاق ہیں کچھ اچھے اخلاق ہیں، اور یہ اخلاق کا مرکز جو ہے وہ دل ہے. دل میں اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں برے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے اخلاق ہیں سارے کے سارے اچھے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے اخلاق ہیں سارے کے سارے برے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جتنے اچھے اخلاق پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ ہیں، اور اللہ نے جو برے اخلاق پیدا کیے ان میں سے بھی کچھ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جنس کے جو دو اخلاق ہیں، اچھا اور برا، اس میں سے آدھا اچھا ہے اور آدھا برا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اخلاق جو ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں، دل میں. مثال کے طور پر تواضع، ہمبلنس، ہیوملٹی، یہ اچھا اخلاق ہے، اچھا خلق ہے. خلق ایک اچھا خلق ہے. اور اس کے مقابلے میں ہے تکبر، تو تکبر جو ہے یہ برا خلق ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اندر 100% تواضع ہے اور تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے اندر 100% تکبر ہے اور تواضع رائی کے دانے کے برابر نہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 50% تکبر ہے 50% تواضع، 75% تکبر اور 25% تواضع، 90% تکبر 10% تواضع، 10% تکبر 90% تواضع. تو تکبر کا غلبہ ہوگا تو اس کی زندگی میں تکبر زیادہ نظر آئے گا اور تواضع کم، اور تواضع کا غلبہ ہوگا تو اس کی زندگی میں تواضع زیادہ نظر آئے گی اور تکبر کم، اور اگر تکبر ہی تکبر ہے تو تواضع کبھی نظر نہیں آئے گی، اور اگر تواضع ہی تواضع ہے تو تکبر کبھی نظر نہیں آئے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 90% تکبر ہے اور 10% تواضع، اور 10 منٹ کے بعد 50% تکبر ہو جائے اور 50% تواضع. ایسا بھی ہو سکتا ہے، فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے قلب کو قلب کہتے ہیں. قلب کا معنی ہے وہ چیز جو الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، ایسے الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے. ایک پتا ہے اور ہوا آئے تو وہ ایسا الٹ پلٹ ہوتا ہے، وہ پتا ہوا میں اڑتا ہے، ایسے الٹ پلٹ ہوتا ہے زمین پر. تو یہ دل جو ہے اس کی حالت ایک نہیں رہتی، یکساں نہیں رہتی، بدلتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی 10 اچھے اخلاق ہیں اور 5 برے، اور آدھے گھنٹے کے بعد 10 برے ہو گئے اور 5 اچھے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آج 15 کے 15 اچھے ہیں اور برا ایک بھی نہیں ہے، اور 10 مہینے کے بعد 15 کے 15 برے ہو گئے، اچھا ایک بھی نہیں. اسی لیے آخری وقت تک ایک مومن جو ہے وہ اپنے دل کی محنت میں لگا رہتا ہے جب تک کہ روح نہ نکلے. اس لیے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ دل کی حالت کب بدل جائے. اور جو جتنی محنت کرے گا اور اپنے دل پر محنت کر کے اس کا اچھا تزکیہ کر کے جس اچھے خلق کو یا برے خلق کو مضبوط اور راسخ کرے گا دل میں، اس خلق کے دل سے غائب ہونے کا امکان اتنا ہی کم رہے گا. ایک شخص جو ہے وہ متکبر ہے اور تکبر میں 50 سال سے زندگی گزار رہا ہے، بڑائی میں، تکبر میں، میں کچھ ہوں، اور وہ تکبر ہی کو بڑھاتا رہتا ہے. وہ اس کے علاج کی فکر نہیں کرتا، اپنی لائف میں، زندگی میں ہمبلنس، ہیوملٹی آنے نہیں دیتا، اپنے دل میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا تو یہ تکبر کا مرض اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت بھی وہ تکبر کو چھوڑ نہیں سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد ارشاد فرمایا کہ ما فعل ابو جہل, بھائی بدر کی جنگ تو ختم ہو گئی اور ابو جہل کا کیا معاملہ ہوا, ابو جہل کہاں ہے, ما فعل ابو جہل, ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ڈھونڈنے کے لیے میدان بدر میں, لاشیں پڑی ہوئی تھی تو دیکھ رہے ہیں 70 آدمی قیدی ہو گئے تھے, 70 آدمی جنگ بدر میں قیدی ہو گئے اور 70 مقتول ہوئے, 70 قیدی ہوئے 70 مقتول ہو گئے اور باقی بھاگ نکلے جنگ ہار کر. تو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کہاں ہے, تو 70 تو مقتول ہوئے اور ان 70 میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے, سنادید و قریش, قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. ایسا نہیں ہوا کہ جو 70 قتل ہوئے وہ چھوٹے موٹے آدمی تھے, نہیں, ان میں سے اکثر ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے, اور جو 70 قیدی تھے ان میں بھی ان کے کچھ بڑے سردار تھے, ان میں سے 2 کو قتل کر دیا گیا اور باقی جو 68 تھے ان سے فدیہ دے کر ان کو چھٹی دے دی, چھوڑ دیا ان کو. تو کہا کہ ابو جہل کا کیا ہوا, ابو جہل قیدیوں میں ہے یا ابو جہل مارا گیا ہے یا ابو جہل بھاگ گیا ہے, ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت باہر جا رہا ہوں شہر سے, اور تم میں سے میرے پیچھے وہی شخص آئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر نہ ہو, وہ میرے ساتھ آئے خادم کی حیثیت سے. خادم تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اٹھانے کا کام یہ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تکیہ یہ لیے لیے پھرتے تھے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بیٹھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو تکیہ رکھ دے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا برتن بھی لیے لیے پھرتے تھے کہ کسی وقت بھی آپ فرما دیں کہ استنجا کا تقاضا ہے یا وضو کرنا ہے تو فوراً پانی لا کر کے حاضر کر دیں. تو بھائی جو خادم بنتا ہے اللہ اسے مخدوم بناتے ہیں, جو خادم بنتا ہے اللہ اسے مخدوم بناتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درجنوں کے مخدوم بنے, بہت بڑے محدث ہوئے, بہت بڑے فقیہ ہوئے, بہت بڑے عالم ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور ایک دنیا نے ان سے اکتساب فیض کیا. اور صحابہ یہ فرماتے تھے کہ وضاقتہ میں, طور و طریق میں, رفتار و گفتار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی شخص ہے تو ابن مسعود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے کہ تر و تازہ آسمان سے اترا ہے تو ابن مسعود جیسے پڑھتا ہے ویسے پڑھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بہت اونچے اور عمل میں کتنے اونچے تھے, عمل میں یہ ظاہری علم, اور باطنی علم میں, روحانیت میں کتنے اونچے تھے. تمام صوفیاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے آخری بیماری جو انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ تکبر ہے. تو اگر تکبر نکل گیا تو سمجھو کہ ساری بیماریاں نکل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور میری خدمت کے لیے میرے پیچھے پیچھے, مجھے کمپنی دینے کے لیے میرے پیچھے پیچھے, میری رفاقت کے لیے میرے پیچھے پیچھے تم میں سے وہ شخص آئے جس کو یقین ہو 100% کہ میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر نہیں ہے. اب ہر صحابی نے محاسبہ کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ تو سب پاکیزہ نفوس تھے, لیکن کچھ لوگوں میں خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلنے لگ جائیں اور ہمارے دل میں کبر ہو, تو یہ ارشاد نبوی کے خلاف ہوگا. لہذا نبی کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا تھا اور وہ بھی باطن کا, تو قدم وہی اٹھا سکتا ہے جو 100% نہیں 100,000% اسے یقین ہو کہ میرے دل میں کبر نہیں ہے. تو ابن مسعود کھڑے ہو گئے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور پیچھے پیچھے چلے اور گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ کہ امت کے جو سب سے اونچے درجے کے متواضع لوگ تھے, دوسرے بھی ہوں گے, ان میں ابن مسعود کا شمار ہوتا ہے, سب سے اعلیٰ ٹاپ تواضع والے, کہ جن کو کبر کی ہوا بھی نہیں لگی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ہماری میری امت کا فرعون ہے. یہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعہ فرعون وجنودہ بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گیا فرعون, اور پیچھے پیچھے گیا اور وہ سمندر میں رستہ تھا, تو موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل تو اس رستے پر جا رہے تھے, اور معجزہ عجیب و غریب ظاہر ہوا. ابھی تو سمندر تھا, اور اللہ تعالیٰ شانہ نے سمندر کے دو حصے, سمندر کو دو حصوں میں پھاڑ دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا, اس وقت کو یاد کرو. بنو اسرائیل کو احسان بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, وہ دیکھو, ہم نے تمہارے لیے تمہاری وجہ سے سمندر کو الگ کر دیا, بیچ میں رستہ بنا دیا. فن جینا کم, اور ہم نے تمہیں نجات دے دی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی تو وہ سمندر تھا. اضرب بعصاک البحر, اللہ تعالی شانہ نے حکم فرمائے گئے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر پر ماریے. جیسے ہی سمندر پر مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, کھڑا ہو گیا, ٹھہر گیا, ادھر بھی ٹھہر گیا, ادھر بھی ٹھہر گیا, بہنا بند ہو گیا, اور بیچ میں راستہ بن گیا. بیچ میں راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ چلنے لگے, تو وہ راستہ اتنا خشک ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے ساتھ جب گزر رہے تھے سمندر کے بیچ میں سے, تو غبار اڑ رہا تھا. قادر مطلق ذات ہے, وہ جو چاہے کر سکتی ہے, جو چاہے کر سکتی ہے, جو چاہے کر سکتی ہے, اور آنند فانن کر سکتی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وہ کن بھی نہیں ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے ارادہ کرتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو راستہ ہو گیا ہے, جس طرح یہ گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے. تو فاتبعہ فرعون وجنوده بغیا وعدوا, دشمنی اور ظلم کی نیت سے پیچھے فرعون بھی داخل ہوا سمندر میں, اور اللہ تعالی شانہ نے ان کو نجات دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو, اور سمندر کو حکم دیا کہ مل جا ساتھ. تو دونوں طرف سے سمندر کا پانی ملنے لگا, تو اب یقین ہو گیا کہ اب تو ہم غرق ہو جائیں گے. حتی اذا ادرکہ الغرق, اب جب اسے موت نظر آئی تو اس نے کیا کیا؟ آمنتو باللذی آمنت بہی بنو اسرائیل, میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں. فرعون تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اونچی شان والا پروردگار ہوں. لیکن وہ بھی ہار گیا, تکبر ٹوٹا اس کا, تکبر ٹوٹا، عین موت کے وقت بھی تکبر ٹوٹا، اور تکبر ٹوٹا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا. آمنت باللذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل جس اللہ پہ ایمان لے میں بھی اس پر ایمان لے آیا. تو اللہ تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا الان، اب موت کے منہ میں آ گیا، تب آخرت کا منظر کھل گیا، تب وقد استیت قبل وکنت من المفسدین، اب تک فسادیوں میں تھا پر اب تک نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب یہ اسلام معتبر نہیں، ایمان معتبر نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس میں غرور و تکبر تھا، میری امت میں غرور و تکبر سے بھرا ہوا ابو جہل ہے، یہ میری امت کا فرعون ہے. لیکن بنو اسرائیل کے زمانے کا جو فرعون تھا وہ تو موت کو دیکھ کر ٹوٹا. ہماری امت کا فرعون دیکھیے، ہماری امت کا ابو جہل، کون دیکھے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کسی صحابی کو توفیق نہیں ملی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی صحابی کے دل میں بات نہیں آئی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس امت کا سب سے بڑا متکبر تھا، اس کے قتل کے لیے اللہ نے اس امت کے سب سے زیادہ تواضع والے انسان کا انتخاب فرمایا، ابن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ تم ڈھونڈو. ڈھونڈا، دیکھا ادھر ادھر تو مل گیا، آخری سانس اس کی چل رہی تھی. تین چھوٹے چھوٹے بچوں نے حملہ کر دیا تھا، اور تین چھوٹے چھوٹے بچوں نے حملہ کر کے کام تمام کر دیا تھا، زخمی تینوں نے کیا. ان تینوں میں سے ایک کو سعادت نصیب ہوئی کہ اس کے کاری ضرب سے وہ مر رہا تھا، اور اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہ پہنچتے تو بھی خون اتنا بہہ چکا تھا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب تھا. لیکن عبرت کے لیے اللہ نے یہ کروایا کہ بھائی ابو جہل کو دیکھو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو دیکھا ابو جہل، انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے؟ تو کہا گیا میں ابو جہل ہوں، میں ابو جہل ہوں. اور پھر کیا کہا؟ مرتے مرتے آخری سانس اکھڑ رہے ہیں، وہل فوق رجل قتل تم ہو، جس آدمی کو تم نے قتل کیا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس سے افضل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہا، پھر یہ کہا، اس سے کہ زمانے جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب دو جماعتیں لڑتی تھیں تو لڑنے کے بعد جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان کے سر کو قلم کر دیا جاتا تھا، جسم سے الگ کر دیا جاتا تھا، اور جو فاتح ہوتا تھا، جو جیتنے والا سردار ہوتا تھا، اس کے سامنے ان کے سروں کو لائن میں رکھا جاتا تھا. تو زمانے جاہلیت کے اس دستور کے مطابق ابو جہل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم جو بڑے بڑے سردار ابھی مر چکے ہیں اور مر رہے ہیں، ہمارے سروں کو بھی قلم کر کے محمد کے سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ میں بھی سردار ہوں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا سر تم جب قلم کرو تو نیچے سے کاٹنا، نیچے سے میرا سر قلم کرو تو نیچے سے کاٹنا، نیچے سے میرا شولڈر تک جتنا پہنچ سکے، تاکہ محمد کے سامنے جب سارے سرداروں کے سر رکھے جائیں تو میں وہاں بھی اونچا رہوں. تو تکبر، کبھی کبھی تکبر کی ایک مثال دی میں نے، یہ برے اخلاق دل کے، یہ دل کی چیزیں ہیں. یہ تکبر جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں سے نہیں ہوتا، تکبر دل میں ہوتا ہے. دل کا تکبر کا مرکز دل ہے. تکبر ہے یا تواضع ہے، ریا ہے یا اخلاص ہے، بخل ہے یا سخاوت ہے، صبر ہے یا ناشکری ہے یا بے صبری ہے، شکر ہے یا ناشکری ہے، یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق، اچھے اخلاق اور برے اخلاق. دل سے برے اخلاق نکل جائے اور اچھے اخلاق آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ ہو گیا، تزکیہ ہو گیا. اب برے اخلاق نکل، تزکیہ کا کیا معنی؟ برے اخلاق دل کے نکل جائیں، اچھے اخلاق آ جائیں، اس کا مطلب یہ کہ تزکیہ ہو گیا. تو دل سے اگر برے اخلاق نکل جائیں تو اندر اگر برائی نہیں ہوگی تو ظاہر میں برائی نہیں ہو سکتی. اندر اگر بخل ہے تو پھر سخاوت پھر وہ زکات نہیں دے گا. اندر بخل ہے تو دیکھو یہ دل کنٹرول کرتا ہے, اندر بخل ہے تو زکات نہیں دے گا. اندر بخل ہے تو بیوی بچوں پر جتنا خرچ کرنا چاہیے نہیں خرچ کرے گا. اندر سے بخل ہے, بخل بخل تو ماں باپ پر جتنا خرچ کرنا ضروری نہیں دے گا. اندر سے بخل ہے تو صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکے گا. اندر سے بخل ہے تو قربانی نہیں کر سکے گا. زہد اور حب دنیا یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے, زہد اور حب دنیا. اگر حب دنیا ہے اندر دل میں, دنیا کی محبت ہے دل میں, تو پھر سود لے گا, سود سود لے گا, سود وصول کرے گا, اس لیے کہ حب دنیا ہے. اندر اگر ریا ہے, ریا تو بہت سارے کام کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریا کی بیماری ہے, ریا کی بیماری, اور ریا کی بیماری ہے تو پیسوں کا بھی خیال نہیں کرے گا, خوب خرچ کرے گا. بھائی کیوں خرچ کر رہا ہے؟ ریا کے لوگ دیکھیں کہ میں نے اتنی بڑی دعوت کی, لوگ دیکھیں کہ میں نے اتنی مسجدیں تعمیر کی, لوگ دیکھیں کہ میں نے اتنے غریبوں کے گھر بنا دیے, لوگ دیکھیں کہ میں نے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا, لوگ دیکھیں کہ میں اتنے ہدیے دیتا ہوں شادیوں میں, میں سب سے پوری فیملی میں سب سے بڑا ہدیہ میرا ہوتا ہے. اندر ریا ہے, ریا ہے تو باہر بری چیزیں نکلے گی, اور اندر اخلاص ہے تو باہر اچھی چیزیں نکلے گی. اندر توازو ہے تو باہر اچھی چیزیں نکلیں گی, اور اندر اگر کبر ہے تو باہر بری چیزیں نکلے گی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ کامیاب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے بری چیزیں نکل گئی اور اندر اچھی چیزیں رہ گئی, تو اب باہر زندگی میں برے اعمال نہیں آئیں گے, اچھے ہی آئیں گے. اور جب برے اعمال نہیں آئیں گے اور اچھے اعمال ہی وجود میں آئیں گے, تو یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ دنیا میں بھی لوگوں کا محبوب ہوگا اور آخرت میں بھی لوگوں کا محبوب ہوگا. یہ اخلاق جو ہے, اخلاق اخلاق ہے جھک کر کے پولائٹلی بات کرنا کہ ہاؤ آر یو مائی بردر, یہ اخلاق تھوڑے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے, یہ پولائٹنس اخلاق نہیں ہے, یہ پولائٹنس اخلاق نہیں ہے. اخلاق اندر ہے, اندر اندر توازو اور ہمبلنس ہے, اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت ہے, اندر اپنے انسانی بھائیوں کا احترام ہے, اور پھر وہ ہمبلنس کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے. یہ اخلاق ہے. ورنہ اندر تکبر ہے, اندر ریا ہے, اندر شو کا شوق ہے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمبلنس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے, اخلاق سے پیش آتا ہے, اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا تو نہیں ہے لیکن ایسا کروں گا تو لوگ خوش ہوں گے. یہ تو ہپوکریسی ہے, یہ اخلاق نہیں ہے, یہ شو ہے, اخلاق کا شو ہے. جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو وہ نماز نہیں ہے, اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے. ایک آدمی تلاوت کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اللہ کے یہاں وہ تلاوت نہیں ہے. تو ایک آدمی اخلاق سے پیش آتا ہے, ظاہری اخلاق سے, اور اندر دل میں وہ اخلاق نہیں ہے, دل میں نفرت ہے. میرے گھر آپ آ گئے اور میں نے کہا کہ بھائی چائے لاؤ ان کے لیے, اور بھائی وہ بسکٹ بھی لاؤ اور سموسہ بھی لاؤ اور پکوڑا بھی لاؤ اور وہ مٹھائی آئی ہے وہ بھی لے آؤ. اور دل میں خیال کیا ہے؟ دل میں خیال یہ ہے کہ یہ لوگ خوش ہو کر کے جائیں, یار بڑے اخلاق والے آدمی ہیں, بہت محبت کی ہمارے ساتھ, ہمارا بہت اکرام کیا. اور دل دل میں ایسا ہے کہ یار یہ آ گئے اور 25 پاؤنڈ مجھے نقصان میں ڈال کے جا رہے ہیں. دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے, یہ کہاں سے آ گئے. لیکن اپنا وہ ایک امیج مینٹین کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ اخلاق تھوڑے ہیں, یہ اخلاق تھوڑے ہیں, یہ تو اندر سے نفاق ہے, نفاق لوگوں سے نفرت ہے. مدار اس پر ہے یہ اندر. تو اخلاق, تو برے اخلاق ہیں ان کا نام ہے اخلاق رذیلہ, برے اخلاق, اخلاق رذیلہ. اور اچھے اخلاق کا نام اخلاق حمیدہ. تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے لوگوں کے ساتھ معاشرت ہو, وہ اللہ کے یہاں قبول اسی وقت ہوگا جبکہ اخلاق ٹھیک ہوں گے. اخلاق اصل چیز ہے. اس لیے کہ اخلاق نہیں ہے تو اندر کی حالت بری ہوگی, تو ظاہر میں جو اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ بھی برے ہوں گے. اسی لیے صوفیائی کرام ساری محنت کراتے ہیں دل پر, کہ دل ٹھیک کرو, دل ٹھیک کرو, دل ٹھیک کرو. دل اگر ٹھیک ہو گیا ہاں, تو سب سے اعلیٰ رذیلہ, سب سے برا خلق کیا ہے؟ سب سے برا خلق کفر اور شرک. اور سب سے اچھا خلق کون سا ہے؟ ایمان اور توحید. تو جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو یہ عقائد کا تزکیہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، کہ برے اخلاق نکل جاتے اچھے اخلاق آ جاتے. یہ پہلا درجہ ہے تزکیہ کا. اور تزکیہ کا پھر دوسرا درجہ کہ اخلاق حمیدہ آ جائیں، اخلاق حسنہ آ جائیں اور اخلاق رذیلہ نکل جائیں. اور جب یہ ہو جاتا ہے کہ برے اخلاق نکل گئے اچھے اخلاق آ گئے تو ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ ہو گیا. اور تزکیہ جب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل اب بیمار نہیں، اس کا دل قلب سلیم سلامتی والا دل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی ایسا دل لے کر آئے گا جس کا تزکیہ ہو گیا ہے، ایسا دل لے کر آئے گا جو اخلاق رذیلہ سے پاک ہے اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے میرے بھائیو. ہاں تو دیکھو، سب سے پہلے تزکیہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ عقائد کا ہوتا ہے. برے عقائد نکل جاتے ہیں، اچھے عقائد آ جاتے ہیں، یہ پہلا. اور اس کے ساتھ ہی غور سے سنو، اخلاق رذیلہ نکل جاتے ہیں، اخلاق حمیدہ، یہ برے عقائد نکل جاتے ہیں، اچھے عقائد آ جاتے ہیں. اور ایمان قبول کرتے ہی اس کے ساتھ ہی اخلاق رذیلہ نکل جاتے ہیں، اخلاق حمید آ جاتے ہیں. اور اب امتحان شروع ہو گیا کہ تیرا دل بالکل صاف ہو گیا ہے، اب اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا. اب پاک صاف رکھتا ہے تو بہت اچھا، نہیں رکھتا ہے تو ایک رذیلہ بڑھا، دوسرا رذیلہ بڑھا. ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں اخلاق رذیلہ نہیں ہوتے، اخلاق حمیدہ ہی ہوتے ہیں. دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، ماحول وغیرہ کی وجہ سے رذیلے آتے ہیں، ایک 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 کر کے رذیلے بڑھتے جاتے ہیں. رضائل اخلاق رذیلہ بڑھتے ہیں، رضائل بڑھتے ہیں اور خسائل کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو رضائل بڑھیں، خسائل کم ہوں، تو یہ نیچے درجے کا تزکیہ ہے. اور اوپر کا تزکیہ عقائد والا، یہ نیچے کا تزکیہ خطرے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اوپر والا بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اخلاق رذیلہ بڑھتے جاتے ہیں، اخلاق رذیلہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور اخلاق حمیدہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اخلاق حمیدہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو پھر خطرہ ہوگا، خطرہ ہوگا عقائد کا کہ برے عقائد آئیں گے، اچھے عقائد جائیں گے. اور اخلاق حمیدہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں اور اخلاق رذیلہ کمزور، اور اخلاق حمیدہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اخلاق رذیلہ کم. تو عقائد میں جو اچھے عقائد ہیں وہ مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں، اور جو برے عقائد ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو ایمان کی سلامتی بھی تزکیہ کے اندر ہے، ایمان کی سلامتی. تو کتنے شعبے ہو گئے بھائی؟ کل کل پانچ شعبے ہو گئے. سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد عبادات، اس کے بعد معاملات، اس کے بعد معاشرت، اور اس کے بعد حسن اخلاق. یہ جو صوفیاء کرام کے یہاں جب ہم مربوط ہوتے ہیں، کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں اور اپنی اصلاح کراتے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شیخ اس میں بہت ماہر ہوتا ہے، شیخ ماہر ہوتا ہے. جیسے ایک شخص حفظ کلاس میں داخلہ لیتا ہے اس لیے کہ وہ جو استاد ہے وہ ماہر ہوتا ہے حافظ بنانے میں، اور ہم کسی مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں عالم بننے کے لیے اس لیے کہ ان کے یہاں پورا نظام سیٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی تزکیہ کرانا چاہتا ہے دل کا، تو وہ کسی کو اپنا شیخ بناتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے منسلک کرتا ہے، اور منسلک ہونے کے بعد پھر اس کا جو کورس ہے اس کورس کے مطابق اور اس کے ڈسپلن کے مطابق اور اس کی ٹریننگ کے مطابق چلتا ہے، تو اس کے نتیجے میں تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے. اب ایک طالب علم حفظ کلاس میں داخلہ تو لے لے لیکن وہ محنت نہ کرے، بہترین استاد ہے، پوری دنیا کا سب سے اچھا حافظ بنانے والا، لیکن جس طالب علم کو داخلہ ملا ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. بہترین دارالعلوم میں بچے کو داخل کر دیا لیکن وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، کلاس میں آتا ہی نہیں ہے. کلاس میں آتا ہے تو نیند نکالتا ہے، نیند نہیں نکالتا تو سنتا ہی نہیں ہے کہ استاد کیا کہتے ہیں، ہوم ورک نہیں کرتا. وہ حافظ بنے گا؟ نہیں بنے گا. یہ عالم بنے گا؟ نہیں بنے گا. تو اسی طرح اگر ہم کسی شیخ کو ڈھونڈ لیں، وہ شیخ کتنا ہی پاورفل اور کتنا ہی اعلیٰ درجے کی صلاحیت والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو کچھ تزکیہ نہیں ہوگا. اس کی تو ایکسپرٹیز ہے, ایکسپرٹیز. آپ آرکیٹیکٹ کو لاتے ہیں, اس کی ایکسپرٹیز ہے, بہترین ڈرائنگ کر کے آپ کو دیتا ہے, اور پھر آپ جو ہے کسی بلڈر کو بھی کام سونپتے ہیں, لیکن آپ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تو گھر کیسے بنے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ان کی تو صرف ایکسپرٹیز ہے. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ پانچ شعبے ہیں کل, ان میں سے یہ تزکیہ والا شعبہ بہت اہم ہے, اور الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے یوں سمجھو کہ 100% ہیں, 100% کسی نہ کسی شیخ سے منسلک ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ تزکیہ کے لیے بھی کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی بات یہ, لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ سمجھ دی, اور ہم اس سلسلے میں اسلاف کے نقش قدم پر ہیں. اس لیے کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں ان سب نے یہ کام کیا ہے. اب ہمیں جو ہے ان کی طرح عملاً محنت کرنے کی ضرورت ہے, عملاً محنت کرنے کی. اور کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے تمام وسائل, اپنی تمام توانائیاں, اپنے آپ کو پورا کھپا دے, اس میں کھپا دے. اس سے کہ تزکیہ ہوگا تو اس میں سخاوت آ جائے گی, صبر آ جائے گا, شکر آ جائے گا, اللہ کی محبت آ جائے گی, انبیاء کی محبت آ جائے گی, صحابہ کی محبت آ جائے گی, اخلاص آ جائے گا. یہ دل, اس میں جب اس میں گندے اخلاق ہوتے ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں تو گندی جگہ, اور برے اخلاق نکل جاتے ہیں, اچھے اخلاق آ جاتے ہیں تو اچھی جگہ, اور جب اچھی جگہ ہے تو اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے. اللہ کی محبت پاکیزہ, وہ گندی جگہ میں نہیں اترتی, پاکیزہ جگہ میں اترتی ہے. تو اصلاح جب ہو جاتی ہے, اصلاح ہو جاتی ہے تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اس میں اللہ اترتا ہے. وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ پھول جس میں خوشبو نہ ہو اس کو کون پھول کہے, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں. یہ تزکیہ جب ہوتا ہے, تزکیہ تو سب آرزویں ختم ہو جاتی ہے. میرا بہت بڑا مکان ہو جائے, میری بہت اچھی گاڑی ہو جائے, میں فلاں مسجد کا چیئرمین ہو جاؤں, میں ہمارے علاقے کا کاؤنسلر ہو جاؤں, میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہو جاؤں, میں سب سے بڑا لوئر ہو جاؤں, یہ جو ساری دنیاوی تمنائیں, دنیاوی آرزویں سب نکل جاتا ہے. اور جب یہ سب نکل جاتا ہے تزکیہ کے ذریعے, گندی چیزیں دل میں سے, تو پھر کیا آ جاتی ہے اس میں؟ اللہ آ جاتا ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو آ جا. اب تک تو دل میں بہت گندگیاں تھیں, الٹی سیدھی چیزیں تھیں, ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے, دل میں نہیں اتر سکتے, مگر سب تمنائیں اب دور ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, دل خالی ہو گئے, اب اس میں اور کچھ ہے, اب آپ آ جاؤ. ایک میں ہوں اور شگلے یادے دوست, اے اللہ بہت محنت کروائی, تو نے توفیق دی اور میں نے محنت کی اپنے شیخ کی سرپرستی میں, اور اب میرا دل بالکل صاف ستھرا ہو گیا. اب میں کسی کو یاد نہیں کرتا, تجھے ہی یاد کرتا ہوں, اور اب اگر میں ماں باپ کو یاد کرتا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں, بیوی کو یاد کرتا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے, بچوں کو یاد کرتا ہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے, کھانا کھاتا ہوں اور کھانا یاد آتا ہے تو تیرے حکم کی وجہ سے, کمانے کے لیے جاتا ہوں تو تیری یاد میں, تیری وجہ سے. ایک میں ہوں اور شگلے یادے دوست, اب تو بس دو ہی چیزیں رہ گئی, میں اور دوست کی یاد کا مشغلہ. ایک میں ہوں اور شگلے یادے دوست, سارے جھگڑوں سے ہی فرصت ہو گئی. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اللہ یہ دولت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اس وقت دل میں یہ بھی ہے, فنا بھی ہے, فنا بھی ہے, فنا بھی ہے, دل پتہ نہیں کتنی چیزوں میں لگا ہوا ہے. زید میں لگا ہے, عمر میں لگا ہے, بکر میں لگا ہے, گاڑی میں لگا ہے, موبائل سیٹ میں لگا ہے, سٹیٹس میں لگا ہوا ہے, عہدے میں, پوزیشن میں لگا ہوا ہے, دکان میں لگا ہے, فیکٹری میں لگا ہے, ان چیزوں میں لگا ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ان چیزوں میں بھی لگا ہے جو نہیں ہے، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں کہ قیامت تک کی زندگی مل جائے تو بھی نہ مل سکے، اس میں بھی دل لگا ہوا ہے. پتا ہے کہ میں پرائم منسٹر تو بن نہیں سکتا، قیامت تک بھی مجھے زندگی مل جائے، پھر بھی دل اندر سے چاہتا ہے کہ کاش کہ ایک دن ایسا ہے کہ میں بھی پرائم منسٹر بن جاؤں. چھوٹے چھوٹے ہم نے ایسے کاؤنسلروں کے کلارک کو دیکھے ہیں، کاؤنسلروں کے کلارک، ایم پیز کے نہیں، کاؤنسلروں کے کلارک، ان کو بھی دلچسپی ہوتی ہے پالیٹکس کی، تو کہتے ہیں بس کوئی زیادہ ہماری بڑی کوئی تمنا نہیں، بس اتنا ہے کہ کسی دن ہم کاؤنسلر ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ایم پی ہو جائیں، اور اللہ تعالی شانہ ہماری زندگی میں دنیا کو یہ بھی دکھائے گی ایک مسلمان بھی ممبر پرائم منسٹر بن گیا. بھائی اتنی تمنا ہے، ذرا دعا کر دیجیے قیامت تک زندگی مل جائے تو بھی وہ پرائم منسٹر نہ بن سکے. کتنی چیزوں میں دل لگا ہوا ہے، اور اللہ میں دل لگا ہوا نہیں، یہ حقیقت ہے. اللہ کو چاہتے ہیں ہم اس لیے کہ ایمان کی برکت سے کچھ نہ کچھ اللہ سے تعلق ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہوتے پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا. دکان میں تو اللہ یاد آتا ہی نہیں ہے، لیکن نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، تلاوت میں اللہ یاد نہیں آتا، ذکر میں اللہ یاد نہیں آتا، تو اللہ سے تعلق نہیں. تو دل لگا ہوا ہے ہر چیز میں سوائے اللہ کے. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. اغیار غیر اللہ، غیر اس کا پلورل ہے اغیار، تو میں بھی غیر ہوں، غیر اللہ، یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، پاؤنڈ بھی غیر اللہ، ڈالر بھی غیر اللہ، گاڑی بھی غیر اللہ. تو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو. سب کو دیکھا، اغیار کو تو دیکھا، لیکن اغیار میں رہ کر کے غیر یار کو بھول گئے، اغیار میں رہ کر یار کو بھول گئے. تو شاعر کہتا ہے کہ اسے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. دیکھا تو کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ تاج محل تو نے دیکھ لیا، اور وکٹوریا فالس تو نے دیکھ لیا، نیاگرا فالس تو نے دیکھ لیا، چاند گرہن اور سورج گرہن کو دیکھ لیا، دنیا بھر کی چیزیں تو نے دیکھ لی. یہ تو اغیار ہیں، جو یار ہے تیرا یار، اسے تو نہ دیکھ سکا تو تو نے کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دل گندگیوں سے نکل جائے اور پاکیزگی میں آ جائے، تاکہ اس میں صرف اللہ رہے، اور اللہ رہے گا تو ہر وقت اللہ اللہ. آنکھ کھلے گی رات کو تو اللہ یاد آ جائے گا، آنکھ کھلے گی تو اللہ، سوتے سوتے آخری خیال اللہ کا ہوگا، آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلا خیال اللہ کا ہوگا، کھانے کے لیے بیٹھے گا تو غفلت تاری نہیں ہوگی، نفس جو بھوکا ہے اور کھانے کے پیچھے لگا ہوا ہے نہ، بسم اللہ وبرکت اللہ، اللہ کو یاد کرے گا کھانے سے پہلے، اور کھانے کے بعد بھی اللہ کی غفلت تاری نہیں ہوگی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. بیوی سے ملاقات کرے گا، بیوی سے، اس وقت بھی غفلت تاری نہیں ہوگی بیوی سے. ہمارا حال تو یہ کہ بیوی سے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بغیر کسی شہوت کے، اس وقت بھی ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایک گھنٹے دو گھنٹے تک بیوی سے اگر بات چیت کر رہے ہیں، کسی جگہ سفر پہ جا رہے ہیں، تو بھول جاتے ہیں اللہ کو. اور خواہش کے ساتھ جب ملے گا پھر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے گا. بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھے گا. بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس سے بھی آگے شہوت کے ساتھ ملاقات، اور عین شہوت کے وقت جب انزال ہو رہا ہے اس وقت دنیا و ما فیہا سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، لیکن دل میں چونکہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ کام بھی اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اس وقت بھی وہ کہے گا کہ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، اس وقت بھی وہی دعا پڑھے گا دلی دلی، عین اس وقت جب انزال ہو رہا ہے. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ دعا سکھا کر نہ جاتے، لیکن سکھا کر گئے کہ جب انزال ہو رہا ہو تو اس وقت دل ہی دل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ، اس یہ جو نطفہ ابھی میرے جسم سے نکل کر رحم مادر میں جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس میں شیطان کے لیے کوئی حصہ مت رکھنا. دیکھو اس وقت بھی محبت کی بات کر رہا ہے کہ میں تیرا ہوں، شیطان کا نہیں ہوں، اس بچے کے بھی اپنے لیے قبول کرنا، اس کی سے دور رکھنا. یار ہے نا، اللہ کے ساتھ یاری ہو گئی ہے. تو اعلی درجے کی ایکسٹسی، اعلی درجے کی لذت کے وقت بھی غفلت طاری نہیں ہوتی، اور اعلی درجے کے خوف کے وقت بھی غفلت طاری نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جنگ سے بڑھ کر خوف کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی اللہ کو خوب یاد کرو. اس کا مطلب یہ کہ مومنین یہی کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. تو جو اعلیٰ درجے کی لذت میں اللہ کو نہ بھول سکے، اعلیٰ درجے کے خوف میں اللہ کو نہ بھول سکے، یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ عین موت کے وقت جب جان کنی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی تو اللہ سے غافل نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ تیرے تار ہر مخلوق میں سے ہر ایک سے ٹوٹ چکے ہیں، اور صرف وحدہ لا شریک لہ سے جڑ چکا ہے. تیرا تار صرف ایک سے جڑا ہوا ہے. اور جو تزکیہ نہیں ہوگا میرے بھائیو، تو زید عمر بکر میں دل لگا رہے گا، فیکٹری اور دکان میں دل لگا رہے گا، تو موت کے وقت اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ یاد نہیں آئے گا، اللہ یاد نہیں آئے گا. خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہیں اپنی دکان میں، جڑی بوٹیاں بیچ رہے ہیں، خوشبو بیچ رہے ہیں، اور جڑی بوٹیوں والوں کے یہاں بھی چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں جڑی بوٹی ہوتی ہے دوائیں، اور خوشبو میں آپ لوگوں نے حرمین شریفین میں دیکھا، چھوٹی چھوٹی بوٹلوں میں، ایسے بوٹلوں میں ہوتی ہے خوشبوئیں. تو ایک درویش آیا اور یوں کر کے شیشیوں میں یوں گھوم گھوم کر یوں دیکھنے لگا. تو تھا غریب آدمی، تو سمجھ گئے کہ یہ میرا وقت ضائع کرے گا، ٹائم ویسٹر ہے، خریدے گا کچھ نہیں. کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ساری شیشیوں میں سے فرشتہ تیری روح کو کیسے نکالے گا. تو مطلب یہ تھا کہ تیرا دل تو ہر شیشی میں اٹکا ہوا ہوگا، اس میں فرشتہ کیسے نکالے گا، یہ فرشتہ کیسے نکالے گا. تو محبت دوسری چیزوں کی ہے، تو روح جلدی نکلے گی نہیں، فرشتہ مار مار کر نکالے گا اسے، نکل نکل. اور جب اللہ میں دل لگا ہوا ہوگا، اللہ میں، تو وہ روح جو ہے وہ نکلنے کے لیے کوشش کرے گی. بدن نافرمان کا بھی ہلتا ہے اور بدن فرما بردار کا بھی ہلتا ہے، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ نافرمان کی روح نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نکلنا نہیں چاہتی، یہ نکالنا چاہتا ہے. اس تگو دو کے اندر اس کا جسم ہلتا ہے اور فرما بردار کا جسم بھی ہلتا ہے، لیکن وہاں یہ ہے کہ روح نکل کر جلدی اپنے خالق حقیقی سے ملنا چاہتی ہے، اور چونکہ وقت اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس لیے فرشتہ اسے دبا کے رہتا ہے کہ صبر کر صبر کر صبر کر. اس کا بھی جسم ہل رہا ہے، اس کا بھی جسم ہل رہا ہے، اس کا موت کی نفرت کی وجہ سے اور اس کا اپنے خالق سے ملنے کی وجہ سے. اس لیے کہ تار ایک ہی جگہ پر جڑا ہوا ہے، نہ بیوی میں دل لگا ہوا ہے، نہ اس میں، نہ اس میں، نہ اس میں، نہ اس میں، نہ اس میں. اس لیے کہ بیوی سے بھی جو محبت تھی وہ اللہ کے لیے تھی، بیوی سے محبت اللہ کے لیے تھی، بچوں سے محبت اللہ کے لیے تھی. تو اللہ جب بلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ یاد نہیں آتے. واتربا ہائے شاباش، غدن نلکل احبت محمدن و حزبہ. مر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، کس کا؟ حضرت بلال کا. اور یہ نہیں کہہ رہے کہ ہائے ہائے میں مر رہا ہوں، نہیں. ہوا تربا مبارک مبارک مبارک، مرنا مبارک. غدن نلکل احبت محمد و حزبہ, اسی کا تو انتظار تھا. صحابہ چلے گئے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, بہت وقت گزر گیا ہے, ملاقات کا موقع نہیں مل رہا ہے. روح نکلے گی تو ان سے جنت میں ملاقات ہو جائے گی. حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیا کامیابی ملی؟ یہ روح, روح جو قفس انصری میں تھا اور ایک جیل میں تھا, جیل الدنیا سجن المومن, یہ جیل ہے جیل دنیا, اس لیے کہ چاروں طرف سے بندش ہے, اللہ سے مل نہیں سکتا, اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا. موت آتی ہے, جیل سے رہائی ہو جاتی ہے, وہ وہاں چلا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم جیل سے میں نکل گیا اس لیے مجھے کامیابی مل گئی. بس یہ پانچ شعبے ہیں میرے بھائی. نمبر ایک عقائد, نمبر دو, نمبر دو عبادات, نمبر تین معاملات, نمبر چار معاشرت, اور نمبر پانچ حسن اخلاق. بس اصل میں جو باتیں کہنا چاہتا تھا اس کے لیے موقع نہیں ملا, لیکن متن کے طور پر میں عرض کر دوں دو باتیں. پہلی بات عقائد, عقائد کسی کو نظر نہیں آتے, عقائد کسی کو نظر نہیں آتے, نہ مسلم کو نظر آتے ہیں نہ غیر مسلم کو. اس لیے اگر ایک شخص منافق ہو اور وہ مسلم بن کر کے بیٹھا رہے تو مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ غیر مسلم ہے. تو عقائد ایسی چیز ہے کہ اس کا پتہ صرف صاحب عقیدہ کو ہوتا ہے, اس کے علاوہ باقی کسی کو نہیں ہوتا. لہذا یہ شعبہ کسی کو متاثر نہیں کرے گا, نہ مسلمانوں کو متاثر کرے گا نہ غیر مسلموں کو, نظر ہی نہیں آتا کہ دل میں کیا ہے. عبادات, عبادات, عبادات میں سے اکثر عبادتیں وہ ہیں جو صرف مسلمانوں کو نظر آتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں اور مسجد میں, روزہ رکھتے ہیں نظر ہی نہیں آتا, سحری افطاری دوسروں کو نظر آتی ہے, زکات دیتے ہیں تو غریبوں کو مسلمانوں کو دیتے ہیں, حج کرتے ہیں تو مسلمان دیکھتے ہیں. عبادتیں ہماری جتنی بھی ہیں وہ کون دیکھتا ہے؟ مسلمان. تو عبادتوں کو دیکھ کر کون متاثر ہوگا؟ مسلمان متاثر ہوگا. اور اگر کوئی غیر مسلم عبادت کو دیکھ بھی لے تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کر کیا رہا ہے. اس لیے عبادت سے غیر مسلم متاثر نہیں ہوتا بالعموم. عقیدے سے بھی مسلمان عقیدے سے بھی غیر مسلم متاثر نہیں ہوتا, اور عبادت سے بھی غیر مسلم متاثر نہیں ہو سکتا بالعموم. متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ ان کو نظر کیا آتا ہے اور سمجھ میں کیا آتا ہے؟ معاملات. آپ کے معاملات درست ہوں گے تو ان کو نظر بھی آئیں گے اور سمجھ میں بھی آئیں گے کہ مسلمان کیا کر گیا. معاشرت, کہ کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچاتے, یہ نظر بھی آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے. اور باطن اگر ہمارا ٹھیک ہو گیا تو ظاہر سے جو چیزیں اس کی وجہ سے ظاہر ہوں گی, جو جو اچھے اچھے اعمال اور کردار ظاہر ہوں گے وہ ان کو نظر بھی آئیں گے سمجھ میں بھی آئیں گے. اس لیے بھی یہ معاشرت کا شعبہ بہت اہم ہے, معاملات کا شعبہ بھی بہت اہم ہے اور اخلاق کا شعبہ بھی بہت اہم ہے. ایک بات یہ, اور دوسری بات, دوسری بات یہ کہ عقائد کا تعلق بندوں سے نہیں اللہ سے ہے, حقوق اللہ ہے. عبادات کا تعلق اللہ سے ہے بندوں سے نہیں, یہ بھی حقوق اللہ ہے. اور معاملات کا تعلق بندوں سے ہے, معاشرت کا تعلق بندوں سے ہے, اور حسن اخلاق کا تعلق بندوں سے ہے. حقوق اللہ صرف حقوق اللہ ہوتے ہیں, اور حقوق العباد حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں. تو پہلے دو شعبوں میں صرف اللہ کا حق ہے, اور باقی تین شعبوں میں اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. اگر میں معاملات میں گڑبڑ کر جاؤں تو صرف اللہ کا حق نہیں ہے, جس کو میں نے دھوکہ دیا اس کا بھی حق ہے. اگر میں معاشرت کے مطابق نہ رہوں تو صرف اللہ کا حق نہیں توڑا, بندوں کا بھی توڑا ہے. اور اگر میرا باطن ٹھیک نہ رہے اور اس کی وجہ سے ظاہر میں جو کچھ میں کروں گا اس سے صرف اللہ کا حق نہیں ٹوٹے گا, بندوں کا بھی. اور قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ کے جو حقوق ہیں ان کی معافی کے چانسز حقوق اللہ کی معافی کے چانسز سے زیادہ ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث حقوق اللہ میں بہت احتیاط کرتے تھے, بہت زیادہ. حقوق العباد میں, حقوق اللہ میں بھی احتیاط کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں حد سے زیادہ. اور حقوق اللہ میں بھی احتیاط کرتے تھے، بڑے محدث تھے، لیکن ان کو ایسا خیال آتا تھا کہ میں حقوق العباد میں تو ٹھیک ہوں لیکن حقوق اللہ میں اتنا نہیں. وہ توازو، وہ بھی ٹھیک تھا، وہ 100% تھا حقوق اللہ کا معاملہ، اور یہ 1000% تھا، اس سے کہ بہت ڈرتے تھے وہ حقوق اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں حقوق اللہ تیرے حقوق میں تھوڑا کمزور ہوں لیکن تیرے بندوں کے حقوق میں بہت پختہ ہوں، تو تیرے بندوں کے حقوق میں میری جو پختگی ہے اس کی برکت سے تیرے حقوق میں جو میری کمزوری ہے اس کو معاف کر دے. اتنا خیال رکھتے تھے. اور وجہ اس کی یہ ہے، وجہ اس کی یہ حقوق اللہ میں زیادہ اہتمام کرنے کی کہ حقوق اللہ میں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ صاحب فضل ہے، اللہ ودود ہے. تو اللہ جل جلالہ عام منوالو اپنے بہت سے بندوں کو اپنے حقوق معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ نے اصول یہ بنایا ہے کہ بندوں کے حقوق کو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بندے خود معاف نہ کرے. اور بندوں کا دل اتنا وسیع نہیں ہے، بندوں کا دل اتنا وسیع نہیں، تو بندے اتنے جلدی معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے. اور اس سلسلے میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، تو غیر مسلموں کے حقوق میں تو مسلمانوں کے حقوق سے بھی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اس لیے کہ غیر مسلم تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ میرے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے، میں معاف کر دوں یا معاف نہ کروں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، تو میں اسے کیوں جنت میں جانا دوں، اسے بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گا. مسلمان تو کم سے کم یہ بھی سوچے گا کہ میں تو جنت میں جا رہا ہوں، اب میرے مسلمان بھائی کی ایک غلطی ہے، چلو میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن غیر مسلم تو ایسا بھی نہیں سوچے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ پانچ شعبے جو ہیں، ان پانچ شعبوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ہمیں انشاءاللہ. ان میں بھی جو عقائد تو بہت ضروری، وہ تو بنیادی چیزیں ہیں، چیز ہے. باقی جو چار رہ جاتے ہیں ان میں سے عبادات، اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، باقی تین کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہیں. تو یہ بندوں کے حقوق والے جو شعبے ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ تو ہم بہت سیکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن معاملات میں زیرو، معاشرت میں زیرو، حسن اخلاق میں زیرو. اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.